یہ مومن کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ ہر وقت دین کی باتوں کو چاہتا ہے اور مولا کی باتوں کو چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک توفیق ہے جو خداوند قدوس کی طرف سے مومن کو ملی ہے، تو اور یہ بھی ایک ذکر الہی ہے، کیونکہ قرآن تعالیٰ کی یاد مختلف صورتوں میں ہوا کرتی ہے، کہ ایک صورت نہیں ہے بلکہ کئی صورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ مومن کے وجود میں، مومن کی ہستی میں جو اس کی عقل ہے، جو اس کی روح ہے، وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی اچھی سی خوراک دی جائے۔ قرآن عالم نے قرآن میں محسنین کا ذکر فرمایا ہے، نیکی کرنے والوں کا، اور ذرا اس لفظ کے تجزیہ کرنے سے، تحلیل کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی سب سے پہلے اپنی روح کے حق میں ہے اور اپنی عقل کے حق میں ہے، کیونکہ جو انسان اپنی روح کو نہیں پہچانتا ہے اور روح کا کیا حق ہے اس کو نہیں سمجھتا ہے، اور عقل اس کو خداوند عالم نے عنایت کر دی ہے، اس کے حق کو، اس کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے، تو ایسا شخص دوسروں کے حق میں کیا نیکی کر سکتا ہے؟ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ظلم دو طرح سے واقع ہوتا ہے، ایک ظلم اپنی ذات پر ہوتا ہے، اپنی روح پر، اپنی عقل پر یا اپنی انا پر، اور دوسرا ظلم جو ہے دوسرے انسانوں پر واقع ہوتا ہے۔ تو ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ جہاں سب سے پہلے نیکی اپنے حق میں کرنی چاہیے، اور جہاں ظلم سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی ذات میں جو روح ہے اور جو عقل ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے، اور اس امانت کی اچھی طرح سے حفاظت کرنی ہے، اور اس کو وہ سارے حقوق دلانے ہیں جو اس کو دلانے چاہیے۔ چنانچہ اگلے زمانے کے بعض مومنین کی یہ اچھی روایت تھی، جبکہ علم کی قلت تھی یا علم نہیں ملتا تھا، تو جب کوئی عالم دین یا کوئی ایسا درویش یا کوئی بھی شخص حرمت والا، عزت والا دین کے اعتبار سے یا حدود دین میں سے کوئی جب ملتا تھا، تو زمانۂ قدیم کے لوگ بہت ہی منتظر رہتے تھے کہ ایسے افراد کی زبان سے ان کی باتیں سنا کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت میری عمر 67 برس کی ہے، اس لیے مجھے کافی پہلے کے زمانے کی چیزیں یاد ہیں، خاص کر اس علاقے سے متعلق، تو وہاں پر پیروں کے نمائندے آیا کرتے تھے، اور اس میں ہمارے آبا و اجداد ایسے محفلوں میں جا کے دین کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اور حالانکہ وہ مومنین ان ایجوکیٹڈ ہوتے تھے، یعنی ناخواندہ ہوتے تھے، مگر ان کے اندر ایمان کا جذبہ اس قدر استوار تھا کہ ان باتوں کو سن کر اور اس محفل میں اپنی یادداشت سے ایسی اچھی باتیں سناتے تھے، یہ روایت تھی۔ تو آج کل یہ روایت کمزور ہو گئی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ علم کی فراوانی ہے اور کتابوں کی کثرت ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے دین کو چاہتا ہے. اس سے خداوند کو خوشی ہوتی ہے, وہ خوشنود ہوتا ہے, وہ راضی ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہر وقت اس کو چاہتا ہے اور اس کے فضل کو ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ یاد رہے کہ خدا کو کثرت سے یاد کرنا ہے, لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کس طرح کثرت سے خدا کو یاد کریں. جو فرمایا گیا ہے کہ تم خدا کو کثرت سے یاد کرو, تو پھر اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم جملہ احوال میں خدا کو گوناگون طریقوں سے یاد کیا کریں. اس کے لیے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. ہاں, اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے کسی ایک نام کو یابیں یا مختلف ناموں سے اس کو یاد کریں یا اس کی تعریف کریں, اس کی شکر گزاری کریں, یا جس طرح سے بھی ممکن ہو ہم بس دین کی بات کریں, مذہب کی بات کریں اور روح کی بھلائی اور بہتری کی بات کریں. تو ان تمام چیزوں سے یاد الہی بن جائے گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ مزید عبادت جسے نفل کہا جاتا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. جو فرض کی عبادت ہے وہ تو فرض ہے, اس سے خدا کی غلامی کا حق کسی حد تک ادا ہو جاتا ہے, مگر کوئی خصوصی دوستی نہیں ہو سکتی. دنیا کے کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی مثال لیجیے کہ جب رعیت کے افراد بادشاہ کو ٹیکس یا باج افراد دیتے ہیں تو اس سے صرف بادشاہ کی فرمان برداری ہوتی ہے یا بادشاہ کا جو اصل حق ہے وہ ادا ہوتا ہے, مگر دوستی اور محبت یا قربت جیسی کوئی بات نہیں بنتی ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں جو دنیاوی طور پر آگے بڑھنے کرنے کے لیے کوشاں ہیں, وہ بادشاہ کے باج و خراج کو ادا کرنے کے بعد پھر مزید اس کی دوستی اور قربت کے لیے مزید تحفے تحائف سے یا مزید خدمت سے اس کی نزدیکی کو چاہتے ہیں. تو پھر وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ اس کے دروازے پر حاضر ہوا کرتا ہے اور خوشی سے اس کی خدمت کرتا ہے, سروس کرتا ہے اور ہر بار اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. تو رفتہ رفتہ اس کو خیال آتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بڑا اچھا ہے, اس کو کچھ نوازنا چاہیے, اس کو کچھ عزت دینی چاہیے, اس کو کچھ قربت دینی چاہیے. تو یہی حساب ہے خدا کے حضور میں بھی. اور وہ فرض جو مشترک ہے دوسروں کے ساتھ, اس کے ادا کرنے میں کچھ نزدیکی اور کچھ خاص دوستی نہیں بنتی ہے. لہذا خوش نصیب مومن وہ ہے جو زائد عبادت کرتا ہے یا زائد خدمت کرتا ہے اور ہر وقت کوشاں رہتا ہے. اس لیے ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یا مفہوم یہ ہے کہ بندہ یہ مومن زائد عبادت سے خدا کی نزدیکی کو طلب کرتے ہوئے آرام نہیں لیتا ہے اور اسی سلسلے کو قائم رکھتا ہے, یعنی کثرت سے خدا کو یاد کرتا ہے, بندگی کرتا ہے, اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے, یہاں تک کہ خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہے. یہ حدیث عجیب حکمت خیز ہے. کہ خدا ایسے کسی مومن کی آنکھ بن جاتا ہے اور مومن خدا کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے. اب یہ بات قابل غور ہے, ہمیں اس مقام پر ٹھیک طرح سے غور کر کے نتائج کو اخذ کرنا چاہیے. جو کوئی بندہ یہ مومن خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور وہی خدا کے کان سے سنتا ہے, وہی خدا کی زبان سے بولتا ہے, خدا کے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور خدا اس کا پاؤں بن جاتا ہے تو اسے چلتا ہے. اصل میں یہ یسوع کی بات نہیں ہے, روح کی بات ہے. بندہ مومن کی روحانی آنکھ میں اور روحانی کان میں اور روحانی زبان میں اور روحانی ہاتھ میں اور روحانی پاؤں میں اتنی ساری طاقت آ جاتی ہے کہ اس کی طاقت خدائی طاقت بن جاتی ہے. اس کو تمام مسلمین مانتے ہیں, بلکہ یہ حدیث سے سب سے پہلے یعنی سنی سورس میں ہیں, جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں ہیں. تو ہم اس حدیث سے بہت سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اہم جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک عام بندہ مومن کی یہ حالت بن جاتی ہے کہ وہ خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے, خدا کے کان سے سنتا ہے, تو پھر پیغمبر اور امام کی بات کیجیے. پھر تو اس معلوم کا یہ عقیدہ اور نظریہ صحیح ہے کہ وہ امام کو مظہری نور خدا مانتے ہیں, اور یہ حدیث سے گواہی دیتی ہے کہ ایک کامل انسان خدا کے نور سے دیکھتا ہے, خدا کے نور سے سنتا ہے, خدا کے نور سے بولتا ہے اور خدا کے نور سے پکڑتا ہے اور خدا کے نور سے چلتا ہے. اور ایک اور حدیث بھی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اس ضرور من فراست المومن فإنه ينظر بنور الله. بچو اور احتیاط رکھو مومن کی فراست سے, کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو لفظ مومن ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ مشترک ہے خدا, پیغمبر, امام اور مرید کے درمیان. لفظ مومن ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ خدا کے لیے بھی آتا ہے, اچن کے دوسرے معنی میں آتا ہے یا اسی معنی میں آتا ہے, پھر پیغمبر کے لیے آتا ہے, پھر امام کے لیے آتا ہے, اور پھر مرید کے لیے بھی آتا ہے, یعنی ایک حقیقی مسلم کے لیے بھی آتا ہے. تو اس لیے المومن ینظر بنور اللہ میں سب سے پہلے پیغمبر مرادی ہوں, اور پھر اس کے بعد امام, پھر دوسرے مومن. علم میں ایسی بشارتیں ہیں, ایسی خوشخبریاں ہیں, اس قدر راحت ہے, اتنی لذت ہے, ایسی حلاوتیں ہیں کہ کیا بتائیں. اس سے ساری مایوسیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیا کی تکالیف سہل نظر آتی ہیں. اگر کچھ تکلیف ہے تو اس کے نتیجے میں جی چاہتا ہے کہ ہم شکر کریں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک جسمانی تکلیف دی ہے جو ہمارے لیے اس کی رحمت سے بندگی کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے کل ہم ایک آیت پڑھ رہے تھے تو اس سے اشارہ مل رہا تھا کہ دنیا میں مومن پر جو کچھ تکلیف آتی ہے اس میں عجیب و غریب حکمتیں ہیں, اور کل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا حکمت ہے. تاہم مومن جو چاہیں تو یہاں بھی ایک حد تک اس باب میں سمجھ سکتا ہے کہ دنیا میں مومن پر جو تکلیف آتی ہے اس میں کتنی رحمت ہے, کتنی برکت ہے کہ یہ مومن کو بنانے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے. تو علم کی بات تھی. علم میں یہ روشنی ہے کہ ہم علم کی روشنی میں اپنے بہت سے فائدوں کو سمجھ سکتے ہیں اور بہت سے نقصانات سے خود کو بچا سکتے ہیں. یہی نہیں, علم خدا کا نور ہے اور اس نور میں مومن بہت کچھ دیکھ سکتا ہے, بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. تو اس کے لیے خوش نصیب ہیں وہ مومنین جن کو ایک عبادت کا اور علم کا جذبہ ملا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ امام جسے ہر مومن چاہتا ہے, جو ہر مومن کا محبوب ہے, تو سیدھا سادہ طریقے سے امام کو چاہا جاتا ہے اور اس کے مقدس دیدار کو. حالانکہ امام کے کئی روپ ہیں اور اس کا ایک اعلیٰ روپ علمی صورت میں ہے, کیونکہ علم جہاں نور ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا نور ہے اور کس کا ہونا چاہیے. بس اسی ایک ذات کا نور جو واحد ہے, یعنی خداوند کا نور. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نور دو مقام پر ہوتا ہے. ایک نوری مجتمع ہوتا ہے جو سرچشمے میں ہوتا ہے, ایک نوری منتشر ہوتا ہے, بکھرا ہوا ہوتا ہے. جو نور کا سرچشمہ ہے وہ امام میں ہے, جو بکھرا ہوا نور ہے وہ دین کی باتوں میں ہے, علم کی صورت میں ہے, کتابوں میں ہے, قرآن میں ہے اور علم کے یعنی جاننے والوں میں اور مومنین میں ان کی معلومات کے مطابق. تو یہ علم جو حقیقی ہے, جو دینی ہے, جو امام سے متعلق ہے, یہ نور ہے. اور جو علم سے عشق رکھتا ہے وہ نور خداوند سے عشق رکھتا ہے. تو یہ اسی کی وجہ سے ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں ہے. لہذا بڑے مبارک ہیں وہ لوگ, وہ مومنین جو علم کو چاہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ علم کا جو مزہ ہے یہ ایسا مزہ ہے, یہ ایسی لذت ہے کہ اگر اس میں نکھار پیدا ہو گیا تو یہ بہت بلندی تک پہنچتا ہے. یعنی اس کی لذت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ اگر کسی مومن کو علم کا مزہ آتا ہے اور وہ اس کا عادی بھی ہو گیا ہے تو بعض لوگ اس کو دیوانہ جیسا سمجھتے ہیں. تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے. علم ایک ایسی شراب ہے جس طرح دنیا کا کوئی شرابی جب شراب نہ ہو تو اس کو مزہ نہیں آتا ہے اور اس کی عادت ہوئی ہے. مگر کہاں دنیا کی شراب اور کہاں دین کی اور بہشت کی شراب. تو مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ میں ایسی عادتیں پیدا کریں کہ ان کی بدولت وہ دوسرے دنیا کے برے کاموں سے بچے رہیں. جب مومن میں ایسی اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں گی, مثلاً عبادت سے دلچسپی, علم سے دلچسپی, دین کی خدمت کی عادت اور اچھے مومنین کے ساتھ بیٹھنے کی عادت, ایسی نیک عادتیں جب مومن میں پیدا ہو جائیں گی تو پھر وہ بری صحبت کی طرف کیسے جائے گا اور اس کے دل میں برائی کے لیے کہاں جگہ ہوگی. تو جن کی دیکھیں کہ دنیا کی تمام چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں, یعنی تمام چیزیں اپوزٹس کی صورت میں ہیں, ازداد کی شکل میں ہیں. ایک چیز کے سامنے دوسری چیز ہے, یعنی چیزیں یعنی جوڑیوں میں ہیں. مثلاً تاریکی اور روشنی کی مثال لیجیے, یا سردی اور گرمی کی مثال لیجیے. تو کسی ایک کمرے میں سردی بھی اور گرمی بھی ایک ساتھ نہیں ٹھہر سکتی ہے, یا تو سردی ہوگی یا گرمی ہوگی. اور ایک کمرے میں تاریکی اور روشنی ایک ساتھ نہیں کہہ سکتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم مومن کے دل کو یا اس کے قلب کو یا اس کی ہستی کو کہیے نیک عادتیں کنٹرول کر لیں گی تو پھر بدی کے لیے اور برائی کے لیے اس کے قلب میں کہاں جگہ رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی حادثے کے طور پر کوئی خیال آئیے تو وہ نہیں چھ سکے گا, کوئی برا خیال وہ نہیں چھ سکے گا, وہ پھر ذرا ٹکرا کے جائے گا, یا ہو سکتا ہے کہ بنیاد ہی سے برا خیال میں آیا. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک مثال بتائی کہ کوئی بنگلہ ہے, اس میں اتنی صفائی ہے کہ مکھیوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی, تو یعنی مکھی جن چیزوں کو چاہتی ہے یا جو چیزیں یا جو غلاظت یا جو گندگی یا جو میل کچھ جو ہے مکھی کے رضا بن جاتا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس بنگلے میں اہتمام سے صفائی کی گئی ہے, تو اول یہ ہے کہ اس میں کوئی مکھی نہیں آئی, اور اگر اتفاق سے کوئی مکھی اپنی کسی رضا کی تلاش میں آ بھی گئی تو وہ ذرا دیکھ کے کچھ چیز کے پانے سے کسی چیز کے نہ ملنے سے وہ چل جائے گی. اس میرا مقصد یہ ہے کہ شیاطین جو برے وسوسوں کی شکل میں آنا چاہتے ہیں اور ہر وقت ان کی یہ خواہش ہے کہ مومنین کو گمراہ کر سکے, تو بندہ یہ مومن میں صفائی ہے, پاکیزگی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شیاطین کے جراثیم یا شیاطین کی مکھیاں گھس آئے, اس لیے کہ بندہ یہ مومن کے دل میں کوئی ایسی چیز کی پسند کی نہیں ہے, تو ان وسوسوں کی مکھیوں کو اس طرف نہیں آنا چاہیے. اور اگر کوئی مکھی وسوسے کا یا برے خیال کا عادی گیا تو پھر اس کو پھر جانا چاہیے. تو اس لیے بات یہ تھی کہ مومن اچھی عادتوں سے خود کو آراستہ کرتا ہے اور اپنے باطن میں اچھی عادتوں کو اچھی خصلتوں کو جما لیتا ہے, تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو. اس سلسلے کی ایک دوسری مثال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین میں اور کتابوں میں اور جہاں نصیحت کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ مومن اپنے ہوا سے ظاہر و باطن پر کنٹرول کریں, لیکن یہ جاننا چاہیے کہ انسان ہوا سے ظاہر و باطن پر کتنا کنٹرول کرے. لیکن ایک بات ہے جو یعنی کنٹرول کی بنیاد ہے, وہ یہ کہ بندہ مومن اپنے دل کو سنبھالے, لیکن کس طرح سنبھالے گا اس کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ ذکر خدا کو اپنا شعار بنائیں تو خود و خود دل کا کنٹرول ہو جائے گا, جو دل کا کنٹرول ہو جائے گا تو پھر آواز کا کنٹرول ہو جائے گا. تو خداوند عالم نے جاننے والوں کے لیے جو بات ہے اس کو آسان کر دی ہے, بس ایک ہی چیز ہے, وہ یاد الہی ہے. یاد الہی کسی بھی صورت میں, کسی بھی صورت میں یاد الہی ہو تو اپنا کام کرے گی. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یاد الہی سے دل کا سکون ہوتا ہے, اور اس دل کے سکون سے کوئی چھوٹی سی چیز مراد نہیں ہے. دل کے سکون سے ہر وہ چیز مراد ہے جو عقل کے لیے چاہیے, جو روح کے لیے چاہیے. کیونکہ اگر ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ ہے علم کا جواب نہیں ملتا ہے تو ہمیں سکون ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کے سکون کے لیے ہر مومن کے نزدیک ایک الگ معیار ہے, کوئی بلند معیار ہے,
کوئی کسی قدر پست میں جا رہے ہیں، لیکن اس سکون میں یا اس ذکر میں سب کے لیے جواب ہے اور سب کے لیے سکون کا ذکر ہے، اور سب کے لیے سکون کا ذکر ہے. مثال کے طور پر ایک ذاکر ہے، ایک ایسا مومن ہے جو روحانیت کے مراحل میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور ایک مومن ہے اس کے سامنے کوئی مشکل ہے، ایک مومن ہے اس کے سامنے کوئی بیماری ہے، ایک مومن ہے اس کے سامنے کوئی اور مسئلہ ہے. تو جب تک ان تمام مسائل کے لیے حل نہیں آتا ہے، جواب نہیں ملتا ہے، کوئی چارہ کار یا صبر کی تلقین یا توفیق نہیں ملتی ہے، تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اس سے ظاہر ہے کہ سکون کے اس لفظ میں بہت اونچے معنی ہیں، بہت وسیع معنی ہے، اور اس ایسے سکون کے لیے جو چارہ کار ہے وہ یاد الہی ہے، خدا کو یاد. ایک اور چیز ہے، بہت سے جو جماعت میں، سوسائٹی میں، مگر انہوں نے اپنے گھر کے اندر ابھی پیدا نہیں کیا، تو ان کے لیے مکمل پیدا نہیں ہے ایمان کا اور ان کا. اس لیے سب سے پہلے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اچھا ہو، پھر اپنے گھر میں اچھا ہو اور اپنی فیملی میں، تو پھر وہ اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں اور جماعت میں اچھا ہو. تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ ہر مقام پر اور ہر مرحلے میں اچھا ہے. گھر کی بات اس لیے ضروری ہے کہ خداوند عالم نے گھروں میں بھی یاد الہی کو جاری رکھنے کے لیے اشارہ فرمایا ہے، اور کئی آیات میں اس کا اشارہ ملتا ہے، اور خاص طور سے ایک آیہ نور میں اس کا اشارہ ہے کہ گھروں میں خدا کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور دوسرا اشارہ وہاں ہے جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکم تھا کہ گھروں میں ہی عبادت خانے میں کیے جائیں، اور گھروں کو مسجد یا قبلہ کی اہمیت دی جائے. آج شریعت محمدی میں کسی مومن کا گھر مسجد نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ گھروں کو کچھ بھی اہمیت نہ دے. خوشمند مومن جانتا ہے کہ جہاں شریعت محمدی میں ایک خاص عبادت خانہ یا جمع خانہ بن جانے کا حکم ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں عبادت و بندگی کی اہمیت بھی اپنی جگہ، کیونکہ اس میں بہت برکت ہے. گھر میں عبادت ہو، بندگی ہو، یاد الہی جاری رہے، تو مطلب یہ ہے کہ خدا کے گھر کے بعد کسی نمبر پر مومن کے گھر کی اہمیت ہونی چاہیے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خدا کے گھر سے ہم اپنے گھر کو آگے بڑھائیں یا اس کے برابر میں رکھیں، لیکن خدا کے گھر کو خدا کے گھر کے طور پر ماننا چاہیے، اور مومن کے گھر کو بھی مومن کے گھر کی حیثیت میں اہمیت دینی چاہیے. اس اہمیت سے ذکر بندگی اور علم اور نیک باتیں مراد ہیں. لہذا ہمارے پاس عزیزوں کی اور بہت ہی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں سکس بجاتے ہیں، خدا کی باتیں کر، اور میں نے ایسے گھروں کو بھی دیکھا ہے کہ گھر کی خواتین وہاں پر جائے نماز بچھا کے دوپہر کو بھی ٹائم پر بھی زائد عبادت کے لیے بیٹھتی ہیں، بڑی مزے لگتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ گھر میں جو بزرگ ہیں، گھر کے جو بڑے ہیں، مثلاً والدین کے مرتبے پر جو فائز ہے، ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے اچھے کاموں کے نمونے پیش کریں، خدا کو یاد کریں. تو یہ روشنی جو ہے کہ اولاد میں منتقل ہو جائے گی، اور ان کے دل پر اس کا نقش ہو جائے گا. اور ہمیشہ ایک مستقل ایمانی خاندان اور ایک ایمانی فیملی کا آغاز ہو جائے گا. انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے خاندان کی بھلائی اور بہتری کے لیے دعا کرتے تھے اور کس طرح رفتہ رفتہ ان انبیاء علیہ السلام کی ترقی ہوئی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے حق میں دعا کی تو خداوند عالم نے وہ سنی. ایک اور چیز میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں, خوشمند مومن وہ ہے جو خدا کے ساتھ اپنی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتا ہے. اس سے مقصد یہ ہے کہ مومن کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب اس کو وقت ملے تو خدا کے حضور میں لمبی لمبی دعائیں کرے. کسی انداز میں قرآن کا ایک ارشاد ہے اور اس میں حکیمانہ طور سے اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جو لمبی دعا ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ ایک خدا کے ساتھ شغل کو بڑھانے کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ محبوب ہے اور اس کے ساتھ مصروفیت بڑھنی چاہیے, لہذا سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. لیکن اگر اس دعا کی عادت کے ڈالی جائے اپنے آپ میں اور ہمیشہ لمبے لمبے سجدوں میں دعا کی جائیں تو ایسی دعا خداوند عالم قبول فرماتا ہے. اور جماعت خانے میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی جائے, سجدے میں دعا مانگی جائے, کیونکہ خداوند نے فرمایا کہ وسجد واقتربی پر سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا. تو یہ سجدہ خدا کی انتہائی قربت ہے اور ظاہر میں سجدہ سے بڑھ کر کوئی عاجزی نہیں ہے. اور اگر سجدہ میں آنسو بھی بہ جائے تو یہ بس یعنی خدا کے دوستوں کا کام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مومنین جب گرے وزاری کے عالم میں ہوتے ہیں تو ان کا دل کہتا ہے, ان کو توفیق ملتی ہے, ان کو اشارہ ملتا ہے کہ جھکو جھکو سر بے سجود ہو جاؤ, تو وہ کسی کے کہنے کے بغیر ان کے دل میں القاء ہو جاتا ہے, ان کو گویا وہی ملتی ہے کہ سر کو جھکاؤ اسی میں فضیلت ہے, تو وہ سر کو زمین پہ رکھتے ہیں. یہ معجزہ ہے ان کے لیے, گویا خدا ان سے کہتا ہے, ان کے دل کے کان میں خدا سرگوشی کرتا ہے, وسپرنگ کرتا ہے. تو یہ ہے ہمیشہ خدا سے مناجات کرنے کی فضیلت. اور دنیا میں وہ مومن بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اچھی عادتیں ملی ہیں, ایک نرم اور بہت ہی نرم طبیعت اور آہستہ بات کرنے کی عادت, نرم گوئی کی عادت اور دل میں خوف خدا غم اور بہت ہی عاجزی کی عادت, حلیمی کی عادت. جن کو یہ دولت ملی ان کو جاننا چاہیے, کوئی بھی نعمت ہے اس کی شناخت بہت ضروری ہے اور مومن کو جاننا چاہیے کہ اس کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں. مومن ان نعمتوں کو نہیں سمجھتا ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ بھول سے خدا سے شکوہ کرے کہ خدا نے اس کو فروغ گذاشت کیا. خدا نے کسی مومن کو فروغ گذاشت نہیں کیا, سب سے بڑی مہربانی ہے کہ وہ سب پانچ میں ہے. اس کے علاوہ بھی خصوصی نوازشات ہوتی ہیں ہر مومن میں, تو اس کے لیے مومن کو چاہیے کہ وہ بصیرت سے کام لے کر اس کی ذات میں کیا کیا خصوصیات ہیں ان کو سمجھ پائے اور پھر شکر گزاری کرے. اور مومن جو بصیرت سے کام لے گا تو اس میں بہت سی نعمتیں ملیں گی, ان نعمتوں کی شناخت پر اس کو بڑی خوشی ہوگی اور یہ خوشی شکر گزاری کی ایک کیفیت ہے. تو ضروری ہے کہ مومن ہر اس نعمت کو پہچانے, ہر اس نعمت کو پہچانے. تو اسی کے ساتھ میں آپ بس ابھی تذکرہ کچھ دوستوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے درمیان جو چند باتیں ذہن میں آ گئی اس کے درمیان مہربانی.